الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الظاهر الاسم الباطن. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو یہ بتایا گیا تھا کہ بعض لوگوں سے گناہ نہیں چھوٹتے کیونکہ انہیں گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے، اور بلا شبہ بعض گناہوں کے اندر فی نفسہ ہی مزہ ہے، لیکن وہ مزہ ایسا ہے جیسے بعض بیماریوں کے اندر مزہ آتا ہے، جس کی میں نے مثال دی تھی خارش کی سے، کہ خدا نخواستہ کسی کو خارش ہو جائے تو اس کو کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے، خارش کی تکلیف بھی ہوتی، تکلیف کے ساتھ ساتھ کھجانے میں اس کو مزہ بھی آتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ مزہ حقیقت میں مزہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اور خدا نخواستہ بڑھ جائے تو نہ جانے کیسی کیسی جلد کی بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو کبھی بھی کوئی عقل مند کھجانے کے مزے کو مزہ سمجھ کر کے خواہش کا علاج نہیں چھوڑے، بلکہ طبیب سے کہا کہ بھائی میں تو ساری رات کھجا کے گزارتا ہوں، خدا کے لیے کوئی دوا دو تاکہ میری تکلیف دور ہو. تو کھجانے کا مزہ تو ہے، لیکن حقیقت میں وہ مزہ نہیں ہے، بیماری تکلیف ہے. اسی طرح بدنگاہی کے اندر، شراب نوشی کے اندر، بدکاری کے اندر، چوری کے پیسوں کے اندر، چھینے ہوئے پیسوں کے اندر، ظاہراً تو تھوڑا سا مزہ ہے اس میں، لیکن دنیا ہی کے اعتبار سے اس کے اندر تکلیف ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور آخرت میں تو اس کا عذاب اور وبال ہے ہی، حقیقت میں کوئی مزہ نہیں. یہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے سانپ دس جائے تو ڈسنے کی وجہ سے اس کے جسم میں اتنا زہر پھیل جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے منہ میں کڑوی چیز رکھے گا تو چینی کی طرح مٹھاس معلوم ہوگی. اب کوئی اس سے مزے لے لے گی کہ واہ بھائی واہ، اب تو میرے لیے ساری کڑوی چیزیں میٹھی بن گئی، لہذا اب تو میں تمام کڑوی چیزیں خوب کھاؤں گا، دوسرے تو نہیں کھا سکتے، میں خوب کھاؤں گا کیونکہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے تو اس میں مٹھاس آتی. لیکن حقیقت میں یہ مٹھاس مٹھاس نہیں ہے، بجائے کل کے آج مرے گا یہ، اور وہ عقل مند ہوگا تو جا کر ڈاکٹر صاحب جو جا کے ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوا دو جلدی سے میرا ذائقہ بحال ہو، پریشان ہوگا گھبرائے گا وہ. بس بالکل اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ گناہوں کی لذت بھی صورت اللذت ہے، حقیقت میں وہ لذت نہیں ہے، بیماری ہے. بس اتنا ہے گناہ جو ہے یہ روحانی بیماری اور جسمانی بیماری سے روحانی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے. اور پھر اس لیے کوئی گناہوں کے اندر مزے کی وجہ سے گناہ نہیں کرے، اگر کرے گا تو اس کے وبال کو بھگتنا پڑے گا. جیسے کوئی خارشی بیماری کے مزے کی وجہ سے علاج نہیں کرے گا تو پھر لا علاج ہو سکتا ہے. اس لیے بہرحال گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. ان کے عارضی اور وقتی لذت اور مزے کی وجہ سے آدمی دھوکہ نہ کھائے کہ یہ حقیقت میں مزہ نہیں ہے، عذاب ہے اور وبال ہے. اور جن چیز جن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. وہ جانتے ہیں کہ ذرا سا گناہ بھی ان کے لیے کوہ درا بن جاتا ہے، ذرا سی غلطی بھی ان کے لیے موت سے کم نہیں. کیونکہ وہ آشنا ہے اس کی حقیقت سے اور ہم ناشنا ہیں اس کی حقیقت سے. اس لیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ اس کے رسول نے گناہوں کو گناہ بتایا ہے اور اسے بچنے کا حکم دیا ہے تو بس بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بچے گا وہی سکھ پائے گا. اور اسی طرح یہ بھی عرض کیا تھا کہ گناہوں کی لذت دراصل اس وقت تک آدمی کو محسوس ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، جب تک وہ نیک کام کے مزے سے ناواقف ہے. اس کو چونکہ عبادت کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا اور اطاعت کی لذت اس کو نصیب نہیں ہوئی، اس لیے اس کو گناہوں میں مزہ آ رہا ہے. جس دن اس کو اللہ جل شانہ کے کرم اور اپنے فضل سے اس کو نیک کاموں کا ذائقہ محسوس ہوگا اور لذت محسوس ہوگی تو پھر گناہ تو گناہ، دنیا کی جائز اور مباح چیزوں سے بھی اس کا دل ہٹ جائے گا. اور دنیا سے اس کا دل گھبرائے گا، اور یہ چاہا کہ بس میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں. اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اے عشق کہیں لے چل، یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. اے عشق کہیں لے چل، یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. وادی میں، آبشار میں، جنگل میں، کوہسار میں، مجھ کو تیری تلاش ہے. پھر اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا، تنہائی میں اللہ اللہ کے نا اس کا دل لگتا ہے. یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساز سے. اس کا دنیا سے دل ہٹ گیا، گناہوں سے اس کو نفرت ہو گئی. جیسے ہمیں جسمانی بیماریوں سے نفرت ہے، ان کو روحانی بیماریوں سے نفرت ہو گئی. اب وہ گناہوں کا نام سن کر کے بھی گھبراتے ہیں، اللہ رسول کی بات. تو جب اللہ تعالی کی عبادت کا ذائقہ کسی آدمی کو آ جاتا ہے، تو پھر یہ سارے مصنوعی ذائقے اور ظاہری ذائقے جو ہیں وہ سب اس کے لیے ناقابل گوارا ہو جاتے ہیں. تو وہ انہیں گوارا نہیں کرتا، دور بھاگتا ہے. جیسے بلائم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے جب اپنی محبت عطا فرمائی، تو سلطنت بلخ چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا. کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر جو مزہ ہے، اس کے برابر کسی چیز میں مزہ نہیں. اگرچہ یہ مزہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن اس مزے سے انکار نہیں ہے. اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو محمود ہے، نہ حاصل ہو تو کوئی حالت نہیں، مقصود حاصل ہے. مقصود پہ نظر رہنی چاہیے، لیکن اگر یہ لذت بھی نصیب ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت اختیار کرنے میں اور گناہوں کو چھوڑنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے، مخلوق اس کی تابعداری کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے تابعدار بنا دیتے ہیں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو نالی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نالی میں پڑا ہوا ہے اور ناپاکی لگ رہی ہے. تو انہوں نے فوراً اس کو نالی میں سے اٹھایا اور اس کو پاک کیا، اس کو صاف کیا، اس کو پاک کیا، اور پھر خوشبو لگا کر کے محترم جگہ میں اس کو رکھ دیا. اللہ پاک نے ان کو خواب میں فرمایا کہ تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہم تمہارا نام روشن کریں گے. اور جس وقت انہوں نے یہ کام کیا، اس وقت وہ ایک شراب خانے کے اندر نوکری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا عجیب انتظام فرمایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ ان کے زمانے میں تھے وہ مشہور و معروف بزرگ، ان کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم جاؤ اور فلاں شام خانے میں ہمارا ایک بندہ ہے بشر، اس کو توبہ کرواؤ. کہ وہ ایک ناجائز کام کی نوکری کر رہا ہے اس کو اس سے توبہ کراؤ. ابھی سویرے اٹھے اور شراب خانے میں چلے، تھوڑی دور گئے تھے تو راستے میں خیال آیا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا کیا کام شراب خانے سے، میں شراب خانے میں جاؤں گا تو میری بدنامی ہوگی. وہ واپس آ گئے، آگے ان کے قدم نہ بڑھے، واپس آ گئے. رات کو پھر خواب نظر آیا، پھر تنبیہ ہوئی کہ جاؤ اور جا کر کے ہمارے بندے بشر کو توبہ کراؤ. دوسرے دن یہ کافی دور گئے، پھر ہمت نہیں ہوئی، پھر واپس آ گئے. تیسری رات پھر خواب میں تنبیہ ہوئی کہ جاتے کیوں نہیں ہو. خواب میں ڈانٹ پڑی، تو پھر سویرے یہ شراب خانے پہنچے. وہاں جا کر کے جو منتظم تھا شراب خانے کا، اس سے پوچھا کوئی ملازم بشر نام کا بھی ہے؟ اگر ہاں ہے، ہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سر ابھی ڈیوٹی پر ہے، فارغ ہو کر کے آپ سے ملے. اور اس کو بتایا کہ فلاں فلاں بزرگ جو ہے تم سے ملنا ہے. اس نے جلدی سے اپنی ڈیوٹی انجام دی اور فارغ ہو کر کے حضرت سے آ کر کے ملا. چونکہ وہ نیک کام پہلے ہو چکا تھا، وہ قبول ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ پاک نے ہی اس کے ان کی اس توبہ کا انتظام کیا تھا. تو جیسے سورج بعد میں نکلتا ہے، سرخی پہلے آ جاتی ہے. ایسی توبہ بعد میں کی لیکن آثار پہلے شروع ہو گئے اس کے. جیسے حضرت ملے، حضرت نے فرمایا بھائی تم اپنے اس گناہ سے توبہ کرو گے؟ جو تم شراب نوش پلانے کا کام کرتے ہو، یہ تو گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے، تم اس سے توبہ کرو گے؟ میں حاضر ضرور کروں گا. کہا تو بس پھر تم یہاں سے اس نوکری استعفیٰ دو، میں ساتھ چل. فوراً استعفیٰ کیا اور ساتھ چل دی، اور لے جا کر حضرت نے اپنے یہاں ان کو غسل کرنے کے لیے فرمایا، اور اپنے پاس سے ایک پاک صاف جوڑا تھا فرمایا، انہوں نے غسل کیا، وہ جوڑا پہنا، اور پھر حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے اس گناہ کی بھی اور جگر گناہوں کی بھی سچے توبہ کی، اور پھر خدمت پہ رہے. اور پھر یہ حضرت بشر جو شراب کے شراب خانے میں شراب پلاتے تھے، اب شراب محبت الہی سے سرشار ہو گئے. اب اللہ کی محبت سے سرشار ایسے ہوئے کہ اور یہ اللہ کی صف میں داخل ہوئے. اور پھر ان کا یہ مقام ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن شریف کی آیت سنی، والارض فرشناها فنعم الماهدون، والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، ذرا دیکھو کتنا اچھا بچھونا بنایا. زمین کو ہم نے ایسا ہموار بنایا ہے کہ آرام سونے والا آرام سے سوتا ہے. اب چاہے واقعی زمین پہ سو رہا ہو، چاہے چٹائے پہ سو رہا ہو، چاہے دری پہ سو رہا ہو، چاہے قالین پہ سو رہا ہو، چاہے بسیرے پہ سو رہا ہو، لیکن پہاڑ کی نوک کی طرح تو نہیں ہے زمین. کہ نہ ادھر کروٹ لے سکے، نہ ادھر کروٹ لے سکے، نہ سیدھا سو سکے، نہ الٹا سو سکے، نہ صحیح بیٹھ سکے، نہ صحیح لیٹ سکے. بلکہ زمین ایسی ہموار ہے کہ آدمی بڑے آرام سے اس کے پر سو سکے. تو ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ارے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے واسطے بستر اور بچھونا بنایا ہے، تو کیا بستر بچھونے پر جوتے لے کے چلتے ہیں؟ سنتے انہوں نے اپنے پیروں سے جوتے اتار دیے اور ننگے پیر چلنا شروع کر دیے. اور یہ ان کا غلبہ حال ہے. اور جب کسی پہ کوئی حال غالب آ جائے تو وہ تو اس کے حق میں تو وہ اچھا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں ہوتا. غلبہ حال میں وہ تو معذور ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے، دوسرے تو اس حال سے دو چار نہیں ہے، لہذا ان کے لیے وہ حکم نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرے. تو ان کے اوپر حال غالب آ گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بستر اور بچھونا بنایا تو کیا بچھونے پر بستر پہ جوتے لے کے چلتے ہیں؟ جوتے اتار دیے انہوں نے. اب ننگے پیر ہی میرا وہ گھر سے نکلتے, ننگے پیر گلی میں جاتے, ننگے پیر مسجد تک جاتے, مسجد سے آتے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے ایسا کیا, اللہ پاک نے یہ انتظام کر دیا کہ جتنے بھی جانور تھے اور پرندے تھے ان کو حکم دیا کہ جن جن راستوں سے ہمارے بندے بشر گزرتے ہیں خبردار وہاں پیشاب پخانہ نہیں کرنا, تاکہ ان کو پاؤں دھونے کی اور پاک کرنے کی تکلیف نہ ہو. دیکھو تو جن راستوں سے گزرتے تھے وہ پاک صاف رہتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا ایسا اثر لیا, اللہ پاک نے اس پر یہ اپنا فضل فرما دیا. دیکھیے جب انہوں نے سچی توبہ کی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی, تو اس میں اللہ پاک نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. کیا جانور پرندے بھی جناب ان کا خیال کرنے لگے. صحابہ اکرام کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بس ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح فرمایا, اور مصر فتح ہونے کے بعد مصر کے اندر دریا نیل بہتا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر کے دریا نیل کے بیچوں بیچ اس کو ڈال دیتے ہیں تو پھر دریا نیل دوبارہ جاری ہو جاتا ہے. جسے کہتے ہیں بھینٹ چڑھانا. اب ایک لڑکی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تب دریا نیل چلتا ہے. تو ہاں بھائی یہ تو اسلام کے اندر ناجائز. ایک لڑکی کی زندگی قربان کرنا اور اس کے نتیجے میں دریا نیل چلنا, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ سارا واقعہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ کے بھیج دیا کہ حضرت یہاں پر اس طریقے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال ایک لڑکی جو ہے وہ بھیٹ چڑھائی جاتی ہے دریا نیل پر, تب وہ چلتا ہے, ورنہ چلتا ہی نہیں. اور دریا نیل نہ چلے تو زمینیں کیسے سیراب ہوں؟ زمینوں کو پانی نہیں ملے گا تو کھیتی نہیں ہوگی, کھیتی نہیں ہوگی تو قحط پڑے گا. اسے لوگ مجبوراً ایسا کرتے ہیں, اور میں نے ان کو منع کر دیا. اب جیسے آپ کا ارشاد ہوگا ویسے ہی میں کروں گا. عجیب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا. بولا بتا, دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام, اور بسم اللہ لکھ کر کے اس میں نیچے لکھ دیا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو مت چل, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کا انتظام کرنے والا ہے. روزے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر شیطان کے تصرف سے کیوں رکتا ہے؟ چل پھر. اور فرمایا کہ جب میرا خط وہاں پہنچے تو تم دریا نیل کے بیچ میں جا کر کے یہ خط ڈال دینا, تاکہ جس کے نام خط ہے خط اس کو پہنچ جائے, وہ پڑھ کے سیدھا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عاص اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا. سارے مصر والے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, خط آ رہا ہے اور خط کہاں جا رہا ہے؟ اور انہوں نے جا کر کے دریا نیل میں ڈال دیا اور اس میں پانی ابلنا شروع ہو گیا. اور آج تک دیانیت جا رہی ہے، اب کسی عورت کی بھینٹ نہیں چڑھائی جاتی، وہ خط ڈالنے کی دیر تھی دیانیت چل پڑا. کبھی ایسا کہیں سنا، کبھی دیکھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد وہ فرما برداری کا اثر ہے. یہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. تو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنے پر عطا فرماتے ہیں. جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں کی فانی لذت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت طاعت کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح سے مدد فرماتے ہیں. اللہ بغیر کاشی میں فرما میں اتق اللہ، یہ جان لو مخرجن و یرزقک من حیث لا یحتسب. ومن یتق اللہ جان لو مخرجن، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی مصیبت و پریشانی میں اس کے لیے راہ نجات نکال دیتے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ہماری مدد نہیں ہوتی، وہ ہمارے صحیح اطاعت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کا تھوڑا سا اشارہ اس طرف کرتا ہوں کہ ہم کچھ گناہ چھوڑتے ہیں، کچھ گناہ نہیں چھوڑتے. جن گناہوں کے اندر ہمیں اپنی ذلت معلوم ہوتی ہے، بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، ان سے تو دور رہتے ہیں، اور جن گناہوں کرنے کے اندر ذلت اور رسوائی نہیں وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تو گناہوں سے آدمی بچے اور واقعی اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت و فرمانبرداری کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہوگی. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے ٹہل رہے تھے کہ اچانک ایک کشتی آئی اور جناب اس کے اندر شراب کے مٹکے رکھے ہوئے، کہیں سے تارا تارا شراب بن کر آئی. اور یہ وہ اس زمانے کا واقعہ جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، تو انہوں نے دیکھ کے پہلے تو حیران ہوئے کہ اسلامی حکومت ہے اور شراب یہاں سے کہاں کیسے آ گئی. پھر انہوں نے لانے والے سے پوچھا بھی شراب کس کی، انہوں نے خلیفہ نے کی، خلیفہ وقت کی ہے. تو بڑا اس کو غصہ آیا، جانے مسلمانوں خلیفہ مسلمان اور مسلمان ہو کر شراب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بڑا غصہ آیا اور فوراً ہی انہوں نے لکڑی لی اور زور زور سے مٹکے پھوڑنے شروع کر دیے. ایک دو تین چار پانچ نو مٹکے پھوڑ دیے، تھے دس. جب نوا مٹکا پھوڑ چکے تو خیال آیا کہ خلیفہ کیا کہے گا، یہ مجھ سے بھی نہیں ڈرا اور مٹکے پھوڑ دی. انہوں نے فوراً دسواں مٹکا پھوڑنے چھوڑ دی، دسواں مٹکا نہیں تھوڑا. انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے خلیفہ کی شراب کے نو مٹکے پھوڑ دیے، تو انہوں نے گرفتار کر لی اور خلیفہ کو اطلاع دی کہ اس طریقے سے ایک آدمی نے جناب کے شراب کے دس مٹکوں میں سے نو مٹکے پھوڑ دیے، ایک چھوڑ دیا، ہم نے اسے گرفتار کر لیا. معاملہ اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے ان کو طلب کر لیا. جب یہ پیش ہوئے تو کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ اپنے نام کا میں عبداللہ ہوں. کہا عبداللہ تو سبھی ہوتا ہے، اپنا اصل نام بتاؤ. پھر میں اپنا اصل نام بتا دیا اور وہ بادشاہ جو تھا نا بہت ہی خونخوار شکل بنا کے دربار میں بیٹھتا تھا، آنکھیں بھی لال لال اور اوپر بھی دو سینگ اس کے بنے بھی ہوتے تھے ٹوپی کے اوپر، وہ بڑی ہیبت ناک شکل بنا کے دربار میں بیٹھتا تھا, جو بھی دیکھے وہ ڈر جائے, مگر اللہ والے تو اللہ ہی سے ڈرتے, اس لیے وہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس کے ظاہری روب کا اور خوف ناک صورت کا. جواب دے دیا کہ میں یہ میرا نام. پوچھا کہ تم نے کس کے حکم سے توڑے ہیں؟ کہا ان کے حکم سے توڑے جو تم پر بھی حاکم ہیں, اللہ جل شانہ کے حکم سے توڑے, کیونکہ انہوں نے شراب کو حرام قرار دیا, لہذا اس کو توڑنا بہانا یہ ضروری ہے. یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کوئی بری بات دیکھو اور تمہارے اندر طاقت ہو بازو سے اس کو مٹانے کی تو مٹاؤ, اس لیے میں نے یہ پھوڑ دی. سر پھر تم نے 10 میں سے 9 پھوڑے, ایک کیوں نہیں پھوڑا؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے مٹکے پھوڑنے شروع کیے تو اس وقت تو سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے واسطے مجھے غصہ آیا, اس غصے میں میں نے ان کو پھوڑنا شروع کر دیا. جب 9 پھوڑ چکا تو مجھے خیال آیا کہ ارے یہ تو خلیفہ کے مٹکے ہیں, وہ کیا کہے گا کہ یہ آدمی ذرا بھی مجھ سے نہیں ڈرا اور اس نے سارے مٹکے توڑ ڈالے. تو پھر میں 10واں مٹکا پھوڑنے سے رک گیا کہ اب پھوڑوں گا تو خالص اللہ کے لیے توڑنا نہیں ہوگا, پھر خلیفہ کو اپنی بہادری دکھانے کے لیے توڑنا ہوگا. کام تو اللہ کے خوف سے ہونا چاہیے, نہ کہ خلیفہ کے خوف سے, یا خلیفہ کے سامنے اپنی بہادری دکھانے کے لیے. تو میرا یہ عمل پھر آگے خالص نہیں رہتا اللہ کے لیے. 9 تک تو خالص تھا, 9 کے بعد اس میں آمیزش ہو گئی غیر اللہ کی, اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ اب اس کو پھوڑنا جو ہے خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا, اس لیے میں چھوڑ دیا. تو ان کی اس بات سے بادشاہ بڑا متاثر ہوا, جو خالص اللہ کے لیے عمل کیا تو ان کی اس بات کا اثر خلیفہ کے دل پر ہوا, اور اس نے کہا کہ میں تم کو معاف بھی کرتا ہوں, میری غلطی ہے جو بھی میرے جو کچھ بھی ہوا, آج سے تم میرے سلطنت کے اندر شعبہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے انچارج ہو, آج کے بعد تم اس کے سربراہ ہو. تم دیکھو پورے ملک میں جہاں کہیں بھی کسی کو کوئی اچھی بات کہنی ہو تو اسے کہو, اور اگر کسی بری بات کو دیکھو تو اس کو قاعدے سے مٹاؤ. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کے واسطے انہوں نے عمل کیا اور اللہ کے خوف سے کیا, اللہ نے کیسی مدد فرما دی. وہ خلیفہ جو اتنی خونخوار شکل بنا کے بیٹھتا تھا نہ جانے وہ کیا کرتا, تو بجائے سزا دینے کے اور اس نے جناب عہدہ دے دیا ان کو. بس ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے دنیا میں اور آخرت میں. خلاصہ یہ ہے تقریباً 3 منگل ہوگا کہ بھائی گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اور گناہوں کی لذت کی وجہ سے آدمی کو گناہوں کو کرنا نہیں چاہیے, یہ سب دھوکہ ہے نفس و شیطان کا. لہذا اصلاح و تربیت کے راستے میں پہلا قدم ہے توبہ, ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے. اور کس طرح اٹھانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم تو توبہ کتنی مرتبہ کر چکے, کرتے رہتے, لیکن توبہ تو نفس و درکار ہے, سچی توبہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے چند کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحیح توبہ اور سچی توبہ انشاءاللہ ہم کر سکیں گے. وہ یہ کہ یا تو سویرے سویرے تھوڑا سا وقت نکال لیں, یا سونے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال لیں, اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو سوچیں کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں, کون کون سے گناہ مجھ سے صادر ہوتے ہیں. اگر گناہوں کا کچھ پتہ نہ چلتا ہو تو پھر گناہ بے لذت ایک کتاب ہے اردو کے اندر, اس کو پڑھ لیں, اس سے اپنے بہت سارے گناہوں کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ اس میں گناہوں کی فہرست لکھی گئی ہے, کبیرہ گناہوں کی الگ ہے, صغیرہ گناہوں کی الگ ہے. ورنہ موٹے موٹے گناہ تو ہر آدمی کو محسوس ہو ہی جاتے ہیں. جو جو گناہ صبح شام تک ہوتے ہیں ان کو سوچے, سوچنے کے بعد ہر گناہ کے اندر دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا وبال بھی ہے. وہ بھی بہت سے گناہوں کا ہم نے سن رکھا ہے, سننے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ علم ہوگا, ورنہ ایک کتاب ہے حضرت کی, حضرت کی ایک کتاب ہے اس کا نام جزاء الاعمال, بڑی پیاری کتاب ہے. اس کتاب کے اندر حضرت نے گناہوں کے دنیا کے نقصانات بھی بیان فرمائے, آخرت کے گناہوں کا نقصان بھی بتلایا کہ گناہوں فلاں فلاں گناہ کا یا عام گناہوں کا دنیا میں کیا کیا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں کیا کیا اس کا نقصان ہوگا, اس کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پتہ چل جائے گا. تو گناہوں کا نقصان بھی سوچیں تھوڑا سا, پھر گناہ میں یہ گناہوں کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں دنیا کے اور کیا کیا نقصانات ہیں آخرت کے. جب ہم سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ پھر ہمیں اپنے گناہوں پر واقعی ندامت پیدا ہوگی, اور ان گناہوں کو سوچنے اور نادم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ سوچیں تو اور بھی زیادہ شرمندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں, میں ایسا پاپی ہوں اور ایسا ان کی نافرمانی میں ڈوبا رہتا ہوں, وہ مجھ پر یہ مہربانیاں فرما رہے کہ یہ نعمت دے رکھی ہے, 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 دین کی, دنیا کی, ظاہر کی, باطن کی, گھر بار کی, بس ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں. تو آدمی کو اور زیادہ ندامت پیدا ہوگی, شرمندگی پیدا ہوگی اور پھر واقعہ دل سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہوگا. پھر جب دل سے متوجہ, اسی کا نام توبہ تو نہ سنے, جب جا کے سچی توبہ ہوگی اور آئندہ انشاءاللہ آدمی پکا عہد کر لے گا کہ بھائی میں اب گناہوں کے قریب نہیں جاؤں, پھر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ بس ایسی الفاظ کی توبہ تو الفاظ کی توبہ ہے, بس حقیقی توبہ تو نہیں. سبھا برکف توبہ لگ دل پر ذوق گناہ, تسبیح ہاتھ میں توبہ کے الفاظ زبان پر ہیں اور دل گناہ کے ارادے سے پورے کرنے گئے, تو خالی شیطان کو بھی ایسی توبہ پر ہنسی آتی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, لفظی توبہ ہے, حقیقی توبہ تو نہیں. اصلاح و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ سچی توبہ کی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اگر اصلاح چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچی توبہ کریں اور اس طرح کریں, اور ایک دن کرنا کافی نہیں, اس کو کچھ دن تک اسی طرح معمول بنائے اس کا, تو آہستہ 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 سوچنا آئے گا, سوچنے کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ یاد آئیں گے, پھر گناہوں کا وبال یاد آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچیں, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچنے سے اور مزید گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ سچی طور پر نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك, كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور تمام گناہوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہر لمحہ عافیت نصیب فرما, ہر لمحہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما، دونوں جہاں کی سعادتیں برکتیں عطا فرما، رحمتیں راحتیں اور عافیتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین.